السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا. شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے. عید کا پرمسرت موقع بھی نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خوشیوں کا موقع آیا اور سعادتوں کے لمحات ملے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب ذوالجلال زندگی میں پھر بھی دوبارہ رمضان المبارک بھی نصیب فرمائیں اور عید کی پرمسرت سعادتیں بھی زندگی میں پھر دوبارہ نصیب فرمائیں. رمضان المبارک آئے، اللہ کے فضل و کرم سے عبادات کی توفیق ملی، شب و روز جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چاہی عبادت کرا لی. اب اللہ تبارک و تعالی سے جو ہمارا ایک تعلق جڑا ہے، اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے روزوں کی عبادت کا ثمرہ ذکر فرمایا کہ تو تم روزے رکھو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے، تقوی کی صفت سے مالا مال ہو جاؤ گے. تو یہ رمضان المبارک ہمیں متقی بنا کر چلے گئے، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال کے چلے گئے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس صفت تقوی کو اس اہتمام کے ساتھ اپنائے رکھیں کہ اب زندگی میں دوبارہ پھر ہم سے یہ صفت چھوٹنے نہ پائے. اگر یہ تقوی کی صفت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ولو انہم آمنوا واتقوا، اگر یہ میرے بندے ایمان لے آئیں اور تقوی کی صفت سے آراستہ ہو جائیں، پرہیزگار بن جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم اپنے ان بندوں پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. بہت بڑا وعدہ ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان صاحب ایمان ہو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کر رہا ہو، پرہیزگاری کا مطلب یہی ہے کہ گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمانوں کی برکتوں سے بھی اور زمینوں کی برکتوں سے بھی ان کو مالا مال فرمائیں گے. جب آسمانوں کی اور زمینوں کی برکتیں انسان کو نصیب ہو جائیں تو پھر باقی بچتا ہی کیا ہے. خوش نصیبی ہے انسان کی کہ اس کو برکتوں والی زندگی مل جائے, سعادتوں والی زندگی مل جائے. رمضان المبارک ملے, عبادات میں لگے رہے, خاص کر آخری عشرے میں پہنچ کر تاق راتوں میں شب قدر تلاش کرتے رہے, محنت اور لگن کے ساتھ اللہ کی عبادت میں منہمک رہے. ایک رات کی تلاش میں پانچ راتیں عبادات میں گزار دیں, تو ان پانچ راتوں میں عبادت انجام دینے والے نے یقینی طور پر شب قدر تو پا ہی لی, اس کے فضائل اور برکات نصیب ہوئے. اور اگر انسان صفت تقوی کے ساتھ آراستہ ہے, رمضان المبارک میں سچی پکی توبہ کر لی اور آئندہ زندگی پاکیزہ گزارنے کا تہیہ کر لیا, تو پھر تو بات یہ ہے کہ اے خواجہ چہ پرسید ز شب قدر نشانی, ہر شب شب قدر اس گر قدر بدانی. کہ جناب آپ شب قدر کے بارے میں نشانی جو پوچھتے ہیں تو اس کی نشانی کا کیا پوچھنا, حقیقت یہ ہے کہ قدردان کے ہاں تو ہر رات ہی شب قدر ہوا کرتی ہے اگر قدر پہچانی جائے. اے خواجہ چہ پرسید ز شب قدر نشانی, ہر شب شب قدر اس گر قدر بدانی. قدردان کے لیے تو اللہ پاک نے ہر رات ہی شب قدر بنا دی. حدیث مبارک میں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, ہر رات اللہ تعالی تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں جیسا اس کی شایان شان ہے, اور پھر اعلان ہوتا ہے, ہے کوئی دعا کا مانگنے والا کہ جو مجھ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول کروں, ہے کوئی اپنی درخواست میری بارگاہ میں پیش کرنے والا کہ اس کی درخواست کو منظور کر لوں, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے اور میں اس کو بخشش اور مغفرت عطا فرما دوں. یہ ہر رات کا اللہ تعالی کا معمول ہے, سنت اللہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے کہ ہر رات جب آخری پہر آتا ہے, تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے, تو اللہ تعالی اپنے بندوں سے قریب ہو جاتے ہیں, آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں, کما یلیق بشانی, جیسا اس کی شایان شان ہے. احکم الحاکمین, شہنشاہ عالم وہ اعلان فرما رہے ہیں, ہے کوئی دعاؤں کا مانگنے والا, ہے کوئی اپنی درخواست پیش کرنے والا, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, اس وقت جو جاگا ہوا ہو اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو, راز و نیاز کر رہا ہو, عرض و معروض کر رہا ہو, اللہ تعالی سے باتیں کر رہا ہو, تو یقیناً یہ رات اس کے لیے کوئی شب قدر سے کم نہیں ہے. میدان محشر میں اعلان ہوگا, کہاں ہیں میرے وہ بندے کے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر میرے سامنے عبادت میں دست بستہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, جبکہ تمام کی تمام مخلوق سوئی ہوئی ہوتی تھی, مٹھی برابر چند افراد اٹھیں گے, اعلان ہوگا جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یقینی بات ہے کہ رات کو اپنی نیند قربان کرنے والا, اپنے پہلوؤں کو بستر سے دور رکھنے والا, قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کی تعریف اتار دی, تتجافا جنوبهم عن المضاجع, وہ لوگ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے دور رکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں, یدعون ربهم خوفا وطمعا, پھر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, ایک طرف خوف بھی ہوتا ہے دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے, ملے جلے جذبات کے ساتھ, کہ خوف اور امید ان دونوں تاثرات اور جذبات کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم نے ان بیدار رہنے والی آنکھوں کے لیے جنت کے اندر ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ جب وہ ان نعمتوں کو دیکھیں گے تو یہ جاگنے والی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی.
قرت اعین, ہم نے ان بیدار رہنے والی آنکھوں کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کے ایسے سامان فرما دیے کہ اس قربانی کے بدلے وہاں جو ان کو نعمتیں ملیں گی تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو بات یہی ہے کہ قدردان کے لیے تو ہر روز روز عید, ہر شب شب قدر است. قدردان اگر ہے تو اس کے لیے تو ہر دن عید کا دن ہے, ہر رات اس کے لیے شب قدر ہی ہے. ناقدرہ ہو تو وہ تو اصل شب قدر کو بھی غفلت اور لاپرواہی اور خدا نخواستہ گناہوں کے اندر ضائع کر بیٹھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہوا, اس کا احسان ہوا کہ رمضان المبارک نصیب ہوئے, عبادات کی توفیق ملی. اب وہ جو محنت ہوئی, وہ جو سرمایہ جمع ہوا, اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. جو اللہ تعالی سے تعلق بنا ہے اس تعلق کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے, گناہوں اور برائیوں کے ذریعے کہیں وہ تعلق ٹوٹ نہ جائے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک نسخہ عطا فرما دیا اللہ تعالی سے جوڑ پیدا کرنے کا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ تعالی جو بھی کوئی حکم, کوئی خاص بات عطا فرماتے ہیں تو کبھی عام انسانوں کو خطاب ہوتا ہے, کبھی اہل ایمان کو خطاب ہوتا ہے, کوئی زیادہ ہی اہمیت والی چیز ہو تو اس کی عظمت شان کو بیان فرمانے کے لیے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے. یہاں بھی اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. دو کام کی چیزیں ایسی عطا فرما دی کہ اگر ان کو کوئی وظیفہ بنا لے اپنی زندگی کا تو کامیابی کے لیے کافی ہے. پہلی چیز تو فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب, آپ اس کتاب کی تلاوت فرماتے رہیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ فرمایا واقم الصلاۃ, آپ نماز قائم فرماتے رہیے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے بچاتی ہے, روکتی ہے, دور کرتی ہے. یہ کام کا نسخہ اگر ہم اس کو اپنا لیں, تلاوت کلام پاک اور نماز, اس کی بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ پابندی اگر اپنا لی جائے, پابندی کی جائے, تو تلاوت کلام پاک سے انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگتا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دو چیزوں سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے, ایک تو تلاوت کلام پاک سے, دوسرے موت کو یاد کرنے سے. تلاوت کی کثرت, اس کی وجہ سے دلوں کا زنگ میل کچیل دور ہوگا, اور موت کی یاد انسان کو آخرت کی طرف توجہ دلاتی ہے تو اس سے بھی انسان کا دل کا زنگ دور ہوتا ہے. تلاوت کلام پاک, اللہ پاک نے ایسی انمول عبادت عطا فرمائی ہے کہ تلاوت کرنے والا شخص جب تلاوت کرتا ہے تو تسلسل کے ساتھ حروف اس کی زبان پر آتے چلے جاتے ہیں, اور وہ جس روانی کے ساتھ تلاوت کرتا جاتا ہے ایک ایک حرف پہ دس دس نیکیاں اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہیں. ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں, گویا کہ جس وقت تلاوت کرنے والا شخص تلاوت کر رہا ہے اس پر رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ تلاوت کرنے والا زمین پر تلاوت کرتا ہے, آسمان کے فرشتے اس گھر کو, اس جگہ کو ایسا چمکتا ہوا آسمانوں سے دیکھتے ہیں جس طرح زمین والے آسمانوں پر ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں. زمین کے جن جن خطوں پر, جن جن گھروں میں, جہاں مسجدوں میں, چپے چپے پر, جہاں بھی تلاوت کلام پاک کی جا رہی ہو وہ جگہ چمکتی ہے. بقائے نور بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ خطے آسمان کے فرشتوں کو ایسے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس طرح زمین والوں کو رات کے اندھیرے میں آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور وہ فرشتے پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ چمک ان گھروں کی ہے جہاں اہل ایمان تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں. جب وہ گھر اتنا روشن ہے, وہ خطہ اتنا روشن ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس روشنی کو دیکھ رہے ہیں, تو تلاوت کرنے والا کس قدر روشن ہوتا ہوگا, اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ دل کا زنگ اس تلاوت کی برکت سے دور ہو جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے اللہ سے باتیں کروں, نماز شروع کر دیتا ہوں. نماز مومن کی معراج ہے, مومن اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے. عبادت کے ذریعے, نماز کے ذریعے بندہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارک میں فرمایا کہ امام لوگوں کا نمائندہ ہے, سارے لوگوں نے اس کو اپنا نمائندہ بنا کر, ترجمان بنا کر, اپنا وکیل بنا کر وفد کا کام دیتا ہے امام. وہ تمام لوگوں کا, قوم کا وفد بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کلام شروع کرتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے. سارے لوگ اپنے اس امام کو اپنا مقتدا بنا کر, اپنا وفد بنا کر, نمائندہ اور سفیر بنا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام تلاوت کرتا ہے, پیچھے والے سارے خاموش رہتے ہیں. امام اللہ تعالیٰ سے تلاوت کے ذریعے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے. اور ایک ہی امام کے پیچھے سارے یکجا ہو کر, اس کو اپنا نمائندہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ہوتے ہیں, بندے اللہ کے سامنے ہوتے ہیں. گویا کہ شاہی دربار میں یہ حاضری کا موقع ہے کہ شاہی دربار میں یہ سارے بندے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں, نماز شروع کر دیتا ہوں, اور جب دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں, تلاوت کلام پاک شروع کر دیتا ہوں. تلاوت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں. تو در حقیقت یہ کلام اللہ, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ بندہ جب تلاوت کرتا ہے, بظاہر تو یہ اللہ کا کلام ہے لیکن در حقیقت تلاوت کرتے وقت یہ اللہ سے کلام ہے. بندہ بات چیت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بندے سے بات چیت کر رہے ہیں, اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اس خط کو پڑھ رہا ہے, پیغام کو پڑھ رہا ہے. خود اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے بننے سے ہزاروں سال پہلے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی, اور اس میں سورہ طہٰ کی اللہ پاک نے تلاوت فرمائی. اس تلاوت کو سن کر فرشتے جھوم اٹھے تھے اور پھر بے ساختہ کہنے لگے کہ مبارک ہو اس امت کو کہ جس امت پر یہ عظیم الشان کلام اترے گا, مبارک ہو ان سینوں کو کہ جو سینے اس کلام کو اپنے اندر محفوظ کر لیں گے, مبارک ہو ان زبانوں کو کہ جو زبانیں اس کلام اللہ کی تلاوت کیا کریں گی. کلام تو بہت بھاری بھرکم ہے, عظیم الشان ہے, جلال والا کلام ہے. خود قرآن کریم اللہ پاک نے فرما دیا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر اس قرآن کریم کو ہم بڑے سے بڑے پہاڑ پر اتارتے, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب, دبدبے, خشیت, ہیبت اور جلال کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس عظیم کلام کو اللہ پاک نے حضرت انسان پر اتار دیا. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال, ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر, زمینوں پر, پہاڑوں پر پیش کیا. فابین ان یحملنها, سب نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم میں تحمل نہیں. وحملها الانسان, انسان نے اس بھاری بھرکم بوجھ کو برداشت کیا. انه کان ظلوما جہولا, بڑا بھولا بھالا ہے. اس بوجھ کو برداشت کر لینے کے بعد, سینوں میں محفوظ کر لینے کے بعد, یا قرآن کریم کے نسخے کو دیکھ کر تلاوت کر لینے کے اندر, اس زبان کے لیے اس کلام کا آسان بنا دینا اللہ تعالی ہی کا فضل و کرم ہے کہ ہماری وہ نازک سی زبان وہ گناہگار زبان کہ جس سے نہ جانے کتنے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ پاک نے اپنے کلام کو ہماری زبان کے لیے اتنا آسان بنا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی رمضان ہی میں ماشاءاللہ ہماری نمازیوں میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ آتا ہے 8 سالہ، ماشاءاللہ قرآن کریم پورا، چھوٹا سا ننا منا معصوم، ہلکا پھلکا کہ انسان گود میں اٹھا لے، چلتا پھرتا قرآن کریم، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے کیسے معصوم بچوں کے سینے میں پورا 30 پارے اللہ پاک کیسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور درمیانی عمر کے، بڑی عمر کے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کیسے اللہ پاک سینہ کھول دیتے ہیں، اپنا کلام سینے کے اندر محفوظ فرما دیتے ہیں۔ عام اہل ایمان بھی جب دل چاہتا ہے قرآن کریم اٹھاتے ہیں، تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے کہ احکم الحاکمین کا کلام ہماری زبان پر جاری ہو رہا ہے۔ تو ایک چیز ہے تلاوت کلام پاک کہ جس کے ذریعے سے دلوں کو جلا ملتی ہے، معمول بنا لیا جائے رمضان گزرنے کے بعد بھی کہ جس طرح کھانا پینا ہماری غذا ہے، ہماری روح کی غذا اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور تلاوت کلام پاک۔ دنیا والوں نے، گناہگاروں نے اپنے گناہوں کو زیادہ فروغ دینے کے لیے چرچا کر دیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظوں میں بتا کر گئے ہیں کہ یہ گانا بجانا موسیقی، یہ دلوں کا روگ ہے۔ الغنا یمت النفاق فی القلب، موسیقی انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، کھوٹ پیدا کرتی ہے۔ حضرت صادق و مصدوق جن کے پاس براہ راست آسمان سے علوم اترتے تھے، وہ بتا کر گئے ہیں کہ یہ موسیقی دلوں کا روگ ہے، دلوں کا زنگ ہے، دلوں میں نفاق اور کھوٹ پیدا کرتی ہے۔ دنیا والے لاکھ چرچا کریں کہ یہ روح کی غذا ہے، تو ان کی چرچے سے وہ روح کی غذا نہیں، نفاق اور کھوٹ کھوٹ رہے گا، نفاق رہے گا، دلوں کے اندر گندگی بھرتی ہے اس موسیقی کے ذریعے۔ دلوں کی غذا، روح کی غذا وہ تلاوت کلام پاک ہے، اللہ کی یاد ہے، ذکر اللہ ہے کہ جس سے دل صاف شفاف ہوتے ہیں، روحانیت سے معمور ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز تلاوت کلام پاک کا حد سے زیادہ اہتمام ہو۔ آخرت میں اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا، اقرا ورتل وارفع کما کنت ترتل فی الدنیا۔ ہر صاحب ایمان کو کہا جائے گا، چلو بھائی چلو قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو، تسلی سے، اطمینان سے تلاوت کرتے جاؤ، جنت کے بلند مرتبوں کی طرف چڑھتے جاؤ۔ جہاں تمہاری دنیا کی آخری تلاوت ہوئی تھی، از اول تا آخر، زندگی میں جتنا قرآن کریم انسان نے تلاوت کیا تھا، وہ سارا کا سارا قرآن کریم انسان مزے لے کر پڑھتا چلا جائے گا، اور پرندوں کی طرح پرواز بھرتا جائے گا، بلندیوں کی طرف عروج ہوگا، چڑھتا چلا جائے گا، تسلی سے، سکون سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے کرتے کرتے، جہاں دنیا میں اس کی آخری تلاوت ہوئی تھی، وہاں تک پہنچ کر اس کے جنت کا آخری درجہ آ جائے گا۔ جو جتنی زیادہ تلاوت کرے گا، اتنے زیادہ وہ جنت کے بلند درجوں تک پرواز بھرے گا۔ اقرا ورتل وارفع کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ، جنت کے بلند مرتبوں کی طرف چڑھتے جاؤ، تسلی سے، اطمینان سے، مزے لے کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرو۔ جہاں تمہاری دنیا کی آخری تلاوت ہوگی، وہاں پہنچ کر تمہارا جنت کا آخری رتبہ اور مقام ہوگا۔ تلاوت کرنے والا در حقیقت اپنے لیے جنت کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ نماز، اس کا اہتمام رکھنے سے انسان بے حیائی کے کاموں سے، اور یعنی اور فحاشی سے، بےہودہ باتوں سے، بےہودہ کاموں سے، لغویات سے دور رہتا ہے۔ والمنکر، غلط کام جو بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، یہ نماز کی برکت سے وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب برائیوں سے بچ جائے گا، نماز میں لگے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، بالکل آخری لمحات تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا۔ جو آخری نصیحت آپ نے اپنی امت کے لیے فرمائی، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا دھیان رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ سب سے آخری نصیحتوں میں عبادات کا لب لباب اور نچوڑ نماز کو بتا کر چلے گئے کہ نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا مضبوط ستون ہے، نماز کا اہتمام کرنے والا اس کا دین کا ستون مضبوط ہے، نماز میں غفلت برتنے والا اپنے دین کی بنیاد کو منہدم کرنے والا ہے، دین کے ستون کو ملیا میٹ کرنے والا ہے. اور حقوق العباد کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز تھی حسن اخلاق، فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویے اچھے رکھنا. وما ملکت ایمانکم، عبادات کا نچوڑ بتا دیا کہ نماز کا دھیان رکھنا. اور حقوق العباد کے اندر سب سے عظیم الشان عبادت کی طرف توجہ دلا دی کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، غلام ہوں، لونڈی ہوں، ملازم ہوں، اپنے کوئی بھی نوکر اور خدمتگار ہوں، اپنے تابے داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھے رویوں کے ساتھ پیش آنا. بالکل آخری اور الوداعی نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نماز کا اہتمام رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. ان دونوں نصیحتوں پر عمل کرنے والا کامیاب اور کامران ہے. نماز کی پابندی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیگر عبادات کے لیے اور اچھے طریقے سے توفیق عطا فرماتے ہیں. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک میں جو معمول بنا نمازوں کا، تلاوت کا، عبادات کا، ذکر و اذکار کا، صدقات خیرات کا، راہ خدا میں دل کھول کے خرچ کرنے کا، یہ معمول جاری اور ساری رہے. یہ تربیت ہی ایک زمانہ اللہ پاک نے عطا فرما کر ہمیں ایک چیز کا عادی بنا دیا، حلال چیزوں سے رکنے کا عادی بنا دیا کہ نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ جائز تعلقات نبھاؤ. ان حلال سے روک کر اللہ تعالی نے حرام سے رکنا اور زیادہ آسان بنا دیا کہ جب میرے کہنے پر تم حلال سے رک کر دکھا سکتے ہو، اب ساری زندگی حرام سے بچ کر رہو، پورے وجود کی حفاظت ہو، عبادات کے اندر نماز کا حد سے زیادہ اہتمام ہو، اور تلاوت کلام پاک کو بطور غذا، جس طرح کھائے پیے بغیر ہم نہیں رہ پاتے، روز کا معمول بنا لیا جائے، پارا آدھا پارا، ایک پاؤ آدھا پاؤ، صفحہ دو صفحہ، روزانہ ہر نماز کے ساتھ ایک معمول بنا لیا جائے، چند دن کے اندر ہم خود اس کی برکات کو محسوس کرنے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان عظیم الشان نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑے بڑے معجزے دیے گئے، مجموعی طور پر تمام معجزات کی تعداد لگ بھگ حضرات علماء نے جو جمع کی ہے تو 3500 کے آس پاس آپ کو معجزات دیے، چھوٹے اور بڑے. ان میں جو سب سے عظیم الشان معجزہ آپ کو ملا ہے وہ قرآن کریم کا ہے، جو زندہ اور تابندہ ہے، سدا بہار ہے. صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج الحمدللہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں سینوں کے اندر محفوظ ہے قرآن کریم. جو کا تو آج بھی ہمارے صحیفوں کے اندر موجود ہے کہ ایک نقطے کی کمی اور بیشی نہیں. صرف اپنے اس پاکستان کے اندر اس سال جو وفاق المدارس کے اندر حفاظ کا امتحان ہوا، 125,000 حفاظ صرف اس سال تیار ہوئے ہیں جنہوں نے امتحان دیا. یہ بڑی سعادت ہے ہماری کہ دنیا بھر کے ملکوں میں وطن عزیز کو اللہ پاک نے حفاظ کا وطن بنایا، کہ صرف ایک ادارہ، کئی ایک وفاق ہیں جن میں ایک مکتبہ فکر کا جو وفاق ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس کے تحت ایک سال کے حفاظ 125,000 کی تعداد ہے. دیگر کا تو پھر اور حساب کتاب بڑھائے جائے تو تعداد بڑھ جائے گی. اور پھر وہ جنہوں نے امتحان نہیں دیا ویسے ہی نجی مدرسوں میں حفظ کر لیا، ان کی تعداد جدا ہے. اتنی بڑی سعادت اللہ پاک نے عطا فرمائی، سینوں میں محفوظ فرمایا، اپنے بندوں کو اسے نوازا. سدا بہار تر و تازہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تلاوت کلام پاک کا اہتمام رکھا جائے، اور پھر اس کے جو احکام ہیں، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، ان چیزوں کو علماء سے سیکھ کر اپنی زندگی کو اسی طور طریقوں میں ڈھال لیا جائے، یقیناً پھر کامیاب زندگی ہے، مبارک زندگی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ جو ایمان لے آئے، تقوی کی صفت سے آراستہ رہے، ہم آسمان اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام جو بندہ اللہ کے گھر آتا جاتا ہے، مسجد کے چکر لگاتا ہے، فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، فرمایا آنکھ بند کر کے اس کے بارے میں گواہی دے دو کہ یہ صاحب ایمان ہے. منافق کا دوسرے تیسرے کا کیا کام کہ وہ صبح و شام اللہ کے گھر کے چکر لگائے. یہ تو صاحب ایمان ہے جن کو صبح و شام اللہ اپنے گھر بلا رہا ہے. کتنی بڑی بشارت ہے. فرمایا آنکھ بند کر کے تم گواہی دے دو کہ یہ بندہ جو صبح شام اللہ کے گھر آ جا رہا ہے، پکا مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اللہ کے گھر سے جڑنے والا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والا، اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالی سے رشتہ مضبوط کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی برکت سے گناہوں سے، برائیوں سے، برے کاموں سے بچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی رمضان المبارک میں جس طرح ہم پاکیزہ زندگی گزارنے کے عادی بنے، اللہ کرے کہ پوری زندگی اسی طرح ہم پاکیزہ گزارنے والے بنے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.